یا اس طرح کے دیگر مستحبات تو یہ انفرادی عبادات ہیں، لیکن اس انفرادی عبادت کے بھی اثرات اجتماعی ہوتے ہیں، اور جو اجتماعی عبادات ہیں جس میں ہم حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو یہ اجتماعی عبادات ہیں، یہ بھی سوسائٹی اور معاشرے سے مربوط ہیں۔ لہذا جب ہم ایک انسان کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو خداوند عالم نے قرآن پاک میں جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ایک اچھے انسان کی صفات بیان کی ہیں، وہ بنیادی طور پر ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ خدا ہمارے سامنے ایک اسوہ اور آئیڈیل پیش کرتا ہے کہ ایک اچھا انسان ایسا ہوتا ہے، ایک اچھا مومن ایسا ہوتا ہے، بس ہم نے اچھے انسان اور مومن کے راستے پہ چلنا ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت کے تناظر میں ذمہ داریوں کا تعین کریں تو اس موضوع پہ بھی ہمیں ان اشعار کی طرف رجوع کرنا ہوگا جس میں وہ ایک انسان اور مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اقبال کے ہاں مرد مومن، انسان کامل اور حقیقی مجاہد کا جو تصور موجود ہے، وہ اس مسلمان، مومن اور مجاہد کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ اقبال ان صفات کو ایک مسلمان فرد میں دیکھنا چاہتے ہیں، گویا اس طرح وہ اپنی شاعری میں ذمہ داریوں کا تعین کر رہے ہیں۔ جب وہ مرد مومن کی صفات بیان کرتے ہیں، جب وہ انسان کامل کی صفات بیان کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے آنے والی نسلوں کے لیے ذمہ داریوں کا تعین کرتے نظر آتے ہیں کہ تم نے ایسا بننا ہے، تم نے اس راستے کو اپنانا ہے۔ اقبال کے ہاں چاہے شاہین کا استعارہ ہو، چاہے ایک مجاہد کا استعارہ ہو، چاہے وہ کسی بڑی شخصیت کا ذکر ہو، سب کے پیچھے بنیادی طور پر ذمہ داریوں اور صفات کی بات کی گئی ہے۔ اقبال اپنے مخاطب میں وہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں، گویا اس کی ذمہ داری کا تعین کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال جب شاہین کی بات کرتے ہیں تو جو شاہین کی صفات ہیں، علامہ وہ صفات نوجوان نسل کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں نوجوان نسل پر ایک ذمہ داری عائد کرتے ہیں، گویا وہ نوجوان نسل کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تم شاہین کے طور اور اطوار کو اپناؤ، اور جس انداز سے شاہین اپنی زندگی گزارتا ہے تم اس انداز سے اپنی زندگی گزارو۔ یا اگر وہ کہیں پہ مرد مومن کی بات کر رہے ہیں اور اس کو قاری نہیں قرآن کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والی نسل کی ایک ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ تم نے ایسا مومن بننا ہے۔ لہذا اقبال کی شاعری میں ذمہ داری کا تعین بڑے وسیع مفاہیم میں ملتا ہے۔ علامہ چونکہ قرآنی تعلیمات سے متاثر ہیں، لہذا قرآن و سنت نے جو ایک مسلمان اور مومن پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہی ذمہ داریاں علامہ اقبال کی شاعری میں درک کی جا سکتی ہیں۔ اقبال اپنے دور کے مسلمان سے اور آئندہ نسل سے جو توقعات رکھتے تھے، وہی ذمہ داریاں قرار پائیں گی۔ اقبال اپنی شاعری میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے کہتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اس شعر میں مسلمانوں کو تین خصوصیات پیدا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، یعنی صداقت، عدالت اور شجاعت۔ کوئی بھی قوم ان تینوں مذکورہ بالا صفات کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ ان میں سب سے پہلی صفت صدق خیال ہے۔ قرآن فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی خود بھی صدق اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، اس لیے کہ حق و صداقت ہی ترقی کا زینہ ہے، اس کے بغیر کوئی قوم عروج حاصل نہیں کر سکتی۔ جبکہ جھوٹ رذائل اخلاق میں سے ہے، جس فرد یا قوم میں جھوٹ راہ پا جائے تو پھر یہی ایک خرابی دیگر تمام خرابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور اس طرح پورا معاشرہ خرابیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ دوسرا وصف جو اس شعر کے پہلے مصرعے میں بیان کیا گیا ہے، وہ عدالت ہے۔ عدل و انصاف ایسی صفت ہے جو معاشرے میں امن و سکون پیدا کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منسوب یہ قول زبان زد خاص و عام ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت دیر پا نہیں ہوتی۔ یہی وہ صفت تھی جس کے پیش نظر قرون اولا میں امن و آشتی کا چلن ہوا۔ تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ شجاعت کی ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی حیات میں حوصلہ مندی اور جرت پیدا کرتا ہے۔ شجاعت ہی کی وصف سے قومیں غلبہ حاصل کرتی ہیں اور ان کا روب و دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ دشمن کو جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ میلی آنکھ سے دیکھنے کا خیال بھی دل میں لا سکے۔ شعر میں بیان کردہ پہلی دو صفات، صداقت اور عدالت، شجاعت کی بیداری میں ممد و معاون بنتی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہے کہ صداقت اور عدالت کی صفات کے نتیجے میں شجاعت پیدا ہوتی ہے اور قوم بام عروج پر فائز ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں صفات وہی ہیں جو صدر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب با وفا میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ انہی صفات کے پیش نظر مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بیشتر حصوں پر غالب آ گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے سبق پھر پڑھ کی ترکیب استعمال فرمائی ہے اور یہ باور کرایا کہ اگر مسلمان قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو انہیں پھر سے اپنے اندر صداقت، عدالت اور شجاعت کے جوہر کو پیدا کرنا ہوگا۔ آج کے معروضی حالات میں یہ شعر دلیل راہ ہے جس کی روشنی میں ہم عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر پوری ملت اسلامیہ میں صفت صداقت پیدا ہو اور عدل کا بول بالا ہو تو یہ صفات پوری امت مسلمہ میں شجاعت کے جوہر کو پیدا کر دیں گی، جس کے سبب پھر کوئی دشمن اسلام و مسلمین کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں علامہ اقبال نے امت مسلمہ کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ذمہ داری کا بھی تعین کر دیا ہے کہ مسلمان قوم دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دین اسلام کا نظریہ حق ہے، سچ ہے۔ یہ نظریہ دنیا کے تمام باطل نظامہائے زندگی پر اپنی سیادت و قیادت قائم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن یہ سیادت مسلمانوں کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ صدر اسلام کی طرح اپنے کردار میں صداقت، عدالت اور شجاعت ایسے جوہر پیدا کریں، وگرنہ ان کے بغیر کامیابی و پیروزی و ترقی ممکن نہیں ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو سامعین آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کے ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
Thank you.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی چھٹی آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔
ایمان والو، اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر وہ ملائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں اور خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیت میں بعض خاندانی امور کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے اور ایک شخص کی اپنے اہل و عیال کے تئیں ذمہ داری کے بارے میں فرماتی ہے۔ اہل ایمان نہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں فکر کرتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور انہیں برے اور نامناسب کاموں سے منع کرتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اور خاص طور پر اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، انہیں گھر اور خاندان کے ماحول کو ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک رکھنا چاہیے اور ایسی کسی بھی چیز کو گھر کے ماحول میں داخل نہ ہونے دینا جو مخالف مذہبی ثقافت کو فروغ دیتا ہو یا خاندان کے اخلاق کو کمزور کرتا ہو۔ والدین کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کو اچھے کاموں کی دعوت دیں اور اچھے کاموں کا حکم دے کر اور برے کاموں سے روکیں۔ ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جس طرح سے بچوں کی روزی اور صحت مند جسمانی تغذیہ کو یقینی بنانا والدین کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ان کی مذہبی پرورش اور فکری سلامتی بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ اس میدان میں کوتاہی بچوں کے فکری اور عملی انحراف کا عامل بھی بن سکتی ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں ارشاد آیت ہوتا ہے، جہنم کی آگ پکڑنے والا جہنمیوں کا جسم ہے جس سے گناہ کی وجہ سے آگ اٹھتی اور بھڑکتی ہے اور اس کے آگے پتھر ہیں جو جہنم کی گرمی سے پگھل چکے ہیں، اور اسی طرح سے آتش فشاں بھی ہے جس کے گڑے سے آگ کے لاوے اٹھتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا نفس باغی اور بیجا آرزو رکھتا ہے اور اسے برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، لہذا ہر حال میں خواہشات نفسانی سے ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ وہ انسان کو اپنے جال میں نہ پھنسائے۔ قیامت اور جہنم کی آگ پر یقین انسان کو خود کو کنٹرول کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اصلاح کا پہلا قدم اپنی اور رشتہ داروں کی اصلاح اور پھر معاشرے کی اصلاح کا مرحلہ ہے۔ بچوں کی مذہبی پرورش و تربیت خاندان کے سب سے بڑے اور ذمہ دار کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ فرشتے دنیا اور آخرت کے نظام کے نمائندے ہیں اور وہ جنت اور جہنم کا انتظام حکم الہی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی ساتویں اور آٹھویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔
اور اے کفر اختیار کرنے والو، آج کوئی عذر پیش نہ کرو کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ ایمان والو، خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو، عنقریب تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس دن خدا اپنے نبی اور صاحبان ایمان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ خدایا ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے کہ تو یقیناً ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔
سامعین، گزشتہ آیت میں کہ جس میں جہنم کے عذاب سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی تاکید کی گئی تھی، اب یہ آیتیں ابتدا میں کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قیامت کا دن عمل کے ظاہر ہونے کا دن ہے، اور وہ بدترین اعمال جو انسان کے وجود میں موجود ہے اور توبہ و استغفار سے پاک نہ ہو، وہ انسان کے جہنم کے عذاب کا سبب بنیں گے۔ چنانچہ گزشتہ آیت نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جہنم میں لوگوں کے اندر سے آگ نکلے گی۔ آیت کریمہ میں ایک مرتبہ پھر مومنین سے خطاب ہوتا ہے، انسانی نجات کا حل توبہ اور خدا کی طرف صادقانہ اور مخلصانہ واپسی ہے، تاکہ خدا برائیوں پر پردہ ڈالے اور انہیں معاف کر دے۔
یہ فطری بات ہے کہ جو شخص گناہ کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا راستہ کھل جائے گا اور وہ خداوند عالم کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں توبہ نصوح پر تاکید کی گئی ہے۔ دراصل یہ وہ توبہ ہے جو روح و جان سے ہوتا ہے اور انسان کے حقیقی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ صرف گناہ کے ظاہری نتائج جیسے لوگوں کی نظروں میں بے عزتی اور رسوا ہونے کی وجہ سے نہیں، در حقیقت حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی طرف واپس نہ جائے اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں قیامت کے دن مومنین اور رسول خدا کے صحابہ و تابعین کے حالات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جس دن جہنم کے گنہگار ذلیل و رسوا ہوں گے، اس دن مومنین فخر و مباحات کریں گے اور ایمان کی روشنی ان کے وجود سے نکلتی ہوگی، اور وہ خدا سے اس نور کی پائیداری اور کمال کے لیے دعا گو ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت میں توبہ اور استغفار کام نہیں آئے گا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اور توبہ کرنے اور واپس آنے کا موقع ہے۔ ہم اپنے ماضی کی تلافی کر سکتے ہیں۔ جہنم کی آگ اور قیامت کا عذاب خود انسان کے اعمال کے سوا کچھ نہیں۔ انسان کو گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، اور اگر وہ مرتکب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے تاکہ گناہ کے اثرات اس کے وجود میں نہ سمائیں۔ مومن گناہ سے محفوظ نہیں ہے، اور بعض اوقات وہ گناہ کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی نشانی گناہ سے پشیمانی اور توبہ ہے۔ جب تک انسان نجاست اور گناہ سے پاک نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، نہ کہ برے اور ناپاک لوگوں کی جگہ۔ توبہ اور استغفار دونوں ہی انسان کے تاریک ماضی کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی ترقی اور کمال کے لیے سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان کے اچھے اور پسندیدہ اعمال قیامت میں نور کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غمِ
شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے. ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوب خدا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا.
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا. شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر,
عباس کا پرچم ہو جس پر,
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر. اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دعا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا,
ہو قید جفا میں اے مولا,
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ. کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا, ہے نام تیرا زخموں کی دوا,
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اب تک کے اسباق کو یاد کر چکے ہوں گے. گزشتہ پروگرام میں آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس شخص کے ساتھ کہ جس سے آپ دوران سفر آشنا ہوئے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کے اس سفر کا دوسرا مرحلہ بیان کر رہے ہیں, تو آئیے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیے. سامعین, تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طیارے کے لینڈ کرنے کے بعد آپ دیگر مسافروں کے ہمراہ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں اور امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں. یہاں آپ کو ایک فارم پر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں
برگہ اعلامیہ ورود,
جی انٹری کارڈ. اس کارڈ پر آپ سے متعلق مختلف قسم کی اطلاعات درج کی جانے کی درخواست کی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اطلاعات کیا ہیں.
مبدا
مبدا
یعنی آپ کہاں سے آئے ہیں.
مقصد
مقصد
یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں.
نشانی
نشانی
پتہ ایڈریس وغیرہ.
خط ہوائی
خط ہوائی
ایئر لائن یعنی آپ کس ایئر لائن سے آئے ہیں.
شمارے گزرنامے
شمارے گزرنامے
پاسپورٹ نمبر. سامعین باری آنے پر آپ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں اور امیگریشن آفیسر آپ سے جو چند ایک سوالات کر سکتا ہے وہ انٹری کارڈ پر آپ پہلے ہی درج کر چکے ہیں. آئیے آپ کی اور امیگریشن آفیسر کی گفتگو سنتے ہیں.
از کجا آمده اید؟
از کجا آمده اید؟
جی یہ سوال کیا گیا ہے آپ سے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. اس کا جواب سنیے.
از ہند
از ہند
ہندوستان سے آیا ہوں. یہاں پر آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہاں ہند استعمال کیا ہے یعنی ہندوستان. جی اگلا سوال کیا ہے.
کجا می خواہید بروید؟
کجا می خواہید بروید؟
آپ کہاں جانا چاہتے ہیں.
مشہد و قم
مشہد و قم
یہاں بطور مثال مشہد اور قم استعمال کیا گیا ہے. آپ جس شہر بھی جانا چاہیں اس شہر کا نام لے سکتے ہیں. اگلا سوال.
در کجا اقامت خواہید کرد؟
در کجا اقامت خواہید کرد؟
آپ کہاں قیام کریں گے.
ہوتل
ہوتل
جی ہوٹل یعنی آپ نے یہاں تلفظ نوٹ کیا کہ ہوٹل یا ہوتل فارسی میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بولا جاتا ہے. اگلا سوال کیا ہے.
چند روز میمانید؟
چند روز میمانید
یہاں آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کتنے دن قیام کریں گے.
یک ماہ
یک ماہ
ایک مہینے. سامعین امیگریشن کے مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ کسٹم کا ہے کہ جہاں آپ کو ایک اور فارم پر کرنے کے لیے دیا جائے گا. اس فارم کو کیا کہتے ہیں.
اظہار نامے
اظہار نامے
جی اظہار نامے یا اظہار نامہ. دراصل اس فارم میں آپ کو اپنے سامان کی نوعیت اور زر مبادلہ کی رقم کو ظاہر کرنا ہے. آئیے اس فارم میں درج کچھ الفاظ اور ان کی معنی نوٹ کیجیے.
زیورالات
زیورالات
زیورات کے لیے فارسی میں زیور آلات بولا جاتا ہے.
چمدان
چمدان
سوٹ کیس وغیرہ کے لیے لفظ چمدان استعمال ہوتا ہے.
ساک
ساک
بیگ یا اٹیچی وغیرہ کے لیے لفظ ساک استعمال کیا جاتا ہے.
ارض
ارض
جی ارض الف رے زے یہ زر مبادلہ کے لیے فارسی میں رائج لفظ ہے. سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اعتقاد اعتقاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ ہو زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے مخصوص پروگرام شیریں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بولیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ دشمنوں کو خبردار کرنے اور ہمسایہ ممالک کو پیغام امن دینے کے مقصد سے ایران آرمی کی فضائی دفاعی مشقوں کا آغاز۔ لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ، آگ بجھانے کی سبھی کوششیں بدستور ناکام۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے 9 دہشت گردوں کو کیا ہلاک اور 2 کو کیا گرفتار۔ اور ہندوستان کا خلائی مشن اسپیس ڈاکنگ ایکسپریمنٹ اپنے تاریخی ایونٹ کے قریب پہنچ گیا۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی مسلح افواج کی فضائی دفاعی مشقوں کا اتوار کو ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے دفاعی مشقوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں یہ فضائی دفاعی نظام کو متحرک رکھنے کے لیے فردو اور خنداب میں فضائی دفاع کے نیٹورک کی کمانڈ اور رہنمائی میں مشق شروع ہو گئی ہے۔ اس مشق میں میزائل یونٹس، ریڈار سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر یونٹس، فاشا یونٹس اور فضائی فورس کے بغیر پائلٹ اور پائلٹ والے طیارے مشن انجام دے رہے ہیں۔ مشقوں کے آغاز سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا سباہی فرد نے العالم نیٹورک کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ یہ مشق پورے ملک کی فضائی دفاعی نیٹورک کی کمان کے تحت انجام پا رہی ہے۔ ایرانی فوج کی فضائی دفاعی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سباہی فرد نے اس بات پر زور دیا کہ ملکی فضائی دفاعی ساز و سامان دنیا کے بہترین اور جدید ترین دفاعی آلات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشق کا پیغام ہمسایہ ممالک کے لیے امن کا پیغام ہے اور یہ کہ علاقے سلامتی خطے سے باہر کے ممالک سے نہیں بلکہ علاقائی ممالک سے حاصل ہوتی ہے۔ ہواؤں کی بدولت بڑے پیمانے پر آگ لاس اینجلس میں تند و تیز خشک ہوا پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو چکی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں تیز ہواؤں اور ہوا میں نمی کے کم تناسب سمیت موسمی حالات میں شدت کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جنگل کی آگ پھیل رہی ہے، متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق اب تک کم از کم 16 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، 12,000 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور 1,53,000 لوگوں کو انخلا کے احکامات موصول ہو چکے ہیں۔ ماہرین موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں لاس اینجلس میں تیز و خشک ہوائیں دوبارہ تیز ہو جائیں گی، جس سے علاقے میں آگ کی صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی۔ لاس اینجلس کے فائر چیف کرسٹین کرولی نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ان کے محکمے کے بجٹ سے $17 ملین کی کٹوتی اور پانی کی فراہمی کے مسائل نے فائر فائٹرز کی جنگل کی آگ پر قابو پانے کی صلاحیت کو کم کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی آگ سے ہونے والے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے کسی ایک شخص کا درد سب کا درد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور حالات کی جلد بہتری کے لیے دعاگو ہیں۔ دریاسنا ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے بھی لاس اینجلس میں زبردست آتش زدگی سے متاثر ہونے والوں کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور امریکہ کو انسانی امداد بھیجنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا۔ ایران پریس کے مطابق ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین کولیوند کی جانب سے امریکی ریڈ کراس کے صدر کلف ہولٹس کو ہمدردی کا پیغام ارسال کیا گیا ہے۔ غزہ کے خلاف صحنی دہشت گردی کے 464 دن جہاں ایک طرف نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رہا، وہیں دوسری جانب حماس کے ایک باخبر ذریعے نے جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں کے حوالے سے بڑا پرامید بیان دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صحنی دہشت گردوں نے غزہ کے متعدد خاص طور پر شمالی علاقوں میں بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے بریج اور نصیرات کیمپ کو صہیونی دہشت گردوں نے ایک بار پھر نشانہ بنایا، جس میں دسیوں فلسطینیوں کے شہید و زخمی ہونے کی خبر ہے۔ جبالیہ کیمپ سے بھی اطلاعات ہیں کہ ایمبولینس سروس کا ایک اہلکار حسن الکہلو صہیونی دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گیا۔ دوسری جانب حماس کے ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ کہنا ممکن ہو گیا ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے آئندہ رقم ہونے والا افق واضح ہو گیا ہے۔ جنگ بندی کی کوششوں میں سرگرم 40 ممالک اس وقت جنگ بندی معاہدے کا اعلان کرنے کی زمین ہموار کر رہے ہیں۔ حماس کے مذکورہ ذریعے کا کہنا ہے کہ اس وقت سب کی نگاہیں صہیونی حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو پر ٹکی ہوئی ہیں کہ وہ دوحا میں معاہدے کے اندر کی جانے والی آخری ترامیم کے حوالے سے اپنی رضامندی ظاہر کرے۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ اس درمیان نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے برائے مشرق وسطی اسٹیوٹوکوف نے مقبوضہ فلسطین کا دورہ کر کے غاصب حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات اور غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر کا کہنا ہے کہ بات چیت کے بعد ایک اعلیٰ سطحی مذاکراتی وفد دوحہ روانہ کیا گیا ہے۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے
کوششوں میں پیش رفت کی خبروں کے باوجود جہاں مقبوضہ فلسطین کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، وہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بھی صہیونی حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں صہیونی باشندوں نے ایک بار پھر صہیونی مرکز تل ابیب اور مقبوضہ قدس سمیت متعدد علاقوں میں نتنیاہو حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ انہوں نے قیدیوں کے تبادلے میں ہوئی تاخیر کا ذمہ دار نتنیاہو کابینہ کو قرار دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطی نے اسرائیل کا دورہ کیا، اس ملک کے وزیر اعظم نتنیاہو سے ملاقات کی، جس میں غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے پر بات چیت کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے جنگ بندی مذاکرات کے لیے موساد کے سربراہ کو قطر بھیج دیا۔ اسرائیل کے فوجی اور سیاسی مشیر بھی قطر پہنچ رہے ہیں۔ موساد سربراہ قطری حکام سے جنگ بندی سے متعلق بات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق حالیہ مذاکرات میں سے ماضی سے بالکل مختلف ہیں۔ فریقین اور ثالثی کمیٹیوں نے معاہدے کا حتمی مسودہ تیار کر لیا ہے۔ حماس کے اعلی عہدیدار نے مزید کہا کہ ثالثی کرنے والے ممالک نے ضمانت دی ہے کہ انسانی امداد اور طبی سامان بغیر کسی پابندی کے غزہ کے تمام علاقوں میں پہنچایا جائے گا۔ حماس کے عہدیدار نے کہا کہ اس معاہدے کے نافذ ہونے کے ساتھ ہی تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں امریکی طیارہ بردار، بحری جہاز اور اس ملک کی فوج کے درمیان 9 گھنٹے تک لگاتار جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج نے بحیرہ احمر میں یو ایس ایس ہیری ٹرومین کا 5ویں بار مقابلہ کیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ 9 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں شمالی بحیرہ احمر میں امریکی جہاز کو کروز میزائلوں ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ بحری جہاز یمنی جوانوں کے حملوں کے بعد شمالی بحیرہ احمر کی طرف فرار ہونے پر مجبور ہو گیا، تاہم انہوں نے حملے کی مزید تفصیلات یا ممکنہ نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شماری وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی پر 2 الگ الگ آپریشنز کے دوران 9 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جانب سے دونوں کاروائیاں 11 اور 12 جنوری کی درمیانی شب کی گئیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دوسیلی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دوسرا آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے ایشام میں کیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد سیکورٹی فورسز نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک علاقے میں آپریشن میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی گیند حکومت کے کورٹ میں ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر 31 جنوری تک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں چل سکتے۔ اب بال حکومت کے کورٹ میں ہم جتنی لچک دکھا سکتے تھے دکھا دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے عمر ایوب، اسد قیصر، راجہ ناصر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا فریق اگلی میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تیاری کر کے آئے۔ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے. اس کمیشن میں ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے بلکہ سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر ججز کی بات کر رہے ہیں جو ان دنوں واقعات کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کر سکے. واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ روز حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن میں توسیع پر اتفاق کیا تھا. پاکستان کے کوئٹہ علاقے کے سنجیدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزید 7 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں. پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ بلوچستان کے کوئٹہ کے علاقے سنجیدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. اطلاعات کے مطابق کان میں پھنسنے مزید 7 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جس کے بعد 3 روز کے دوران نکالی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے جبکہ 1 لاپتہ کانکن کی تلاش تاحال جاری ہے. ہندوستان کا خلائی مشن اسپیس ڈاکنگ ایکسپریمنٹ یا اسپیڈ ایکس اپنے تاریخی ڈاکنگ ایونٹ کے قریب پہنچ گیا. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک کے قومی خلائی ادارے اسرو نے خبر دی ہے کہ وہ اسپیڈ ایکس مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے کافی قریب پہنچ گیا ہے. اسرو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ اسپیس ڈاکنگ تجربے کے تحت دونوں خلائی جہاز اس وقت 230 میٹر کی دوری پر ہیں اور دونوں ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں. اسرو کے بیان میں آیا ہے کہ ڈاکنگ کے لیے دونوں خلائی جہازوں کو 225 میٹر کے فاصلے تک لانا ہے, تاہم اسرو نے ڈاکنگ تجربات کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی ہے. قابل ذکر ہے کہ اسپیڈ ایکس مشن کے تحت ہندوستان خلائی جہاز کو ڈاک اور ان ڈاک کرنے کی اپنی صلاحیت کو ظاہر کرے گا, اور اگر وہ اپنے اس تجربے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہندوستان امریکہ روس اور چین کے بعد چوتھا ایسا ملک ہوگا جو خلائی ڈاکنگ ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہوگا. اسرو نے دونوں سیٹلائٹس کے اور قریب آنے کو لے کر کہا کہ جب یہ دونوں سیٹلائٹس 15 میٹر کی دوری پر ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو اور صاف طور پر دیکھ سکیں گے. ہم محض 50 فٹ ہی دور ہیں. واضح ہے کہ ہندوستان کے 220 کلو گرام کی 2 چھوٹی سیٹلائٹ 30 دسمبر کو خلا میں روانہ کی تھی جن کی ڈاکنگ کا یہ تجربہ 7 جنوری کو ہونا طے پایا تھا, مگر کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے اسے 9 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا تھا. خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن معاہدے کے تحت مورچوں کی مسماری کا عمل آج شروع ہوا. مختلف علاقوں میں مزید 12 ٹرکوں پر شیعہ خوردنوش اور دواؤں پر مشتمل سامان پہنچا دیا گیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے تحت آج بالش خیل اور خارکلی میں تمام مورچوں کو مسوار کر دیا گیا, اور امن معاہدے کے مطابق 1 فروری تک ضلع میں مورچے مسمار کیے جائیں گے اور اسلحہ جمع کیا جائے گا. قبائلی جھڑپوں میں ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا جاتا تھا. دریسنا ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل کا عمل بھی جاری ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپر کرم کے علاقوں میں غذائی اشیاء اور ادویات پہنچا دی گئی ہیں. دریسنا پارا چنار ٹل کی مین شاہراہ پر ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق مندوری میں دھرنے کے باعث آمد رفت کے راستے بند ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اب پروگرام آخری سماعت فرمائیے. فلسطین کاز, اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام فلسطینی کا آج لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطینی کاز میں غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی دہشت گردی. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے فلسطینی کاز. آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ کس طرح سے غاصب صہیونی حکومت آئے دن غزہ پر اپنی بربریت، وحشی گری، درندگی اور صفاکیت کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور یقینی طور پر جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی ہے. یونیسیف کی جو ابھی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ صرف ایک ہفتے میں یعنی نئے سال کے پہلے ہفتے میں یعنی جنوری کے پہلے ہفتے میں صرف بچے جو شہید ہوئے ہیں، نوزائیدہ جو بچے شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد 70 سے 80 کے درمیان ہے. اس کے علاوہ خواتین، جوانوں، نوجوانوں، بوڑھوں اور مردوں کی جو تعداد ہے وہ الگ ہے جو غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری اور بمباری کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں. اور اس دوران بعض ممالک کی وساطت سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بھی ہو غزہ کی جنگ بند کرائی جائے، لیکن غاصب صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور اس کی جارحانہ ماہیت کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے تیار ہوگی. کیونکہ نتنیاہو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوئی اور حماس کی شرائط کو اس نے تسلیم کر لیا تو گویا اس نے اپنی شکست کا اپنے ہی زبان سے اعلان کر دیا اور پھر اس کی سیاسی حیات کا خاتمہ یقینی ہے. اور جس طریقے سے خود مقبوضہ فلسطین، تل ابیب اور دیگر شہروں میں اس وقت نتنیاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ سڑکوں پر اتر کر نتنیاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے یہ بات طے ہو چکی ہے اور ظاہر ہو چکی ہے کہ اب نتنیاہو کی سیاسی حیات کا خاتمہ یقینی ہے. بہرحال آج جو خبریں آ رہی ہیں، آج بھی غزہ میں بڑے پیمانے پر وحشی گری کا غاصب صہیونی حکومت کے ذریعے ارتکاب کیا گیا ہے، دہشت گردی اس کی جاری ہے. اور صرف غزہ نہیں بلکہ غرب اردن سے جو اطلاعات اور خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ غرب اردن کے مختلف علاقوں، چاہے وہ رام اللہ ہو، چاہے وہ قلقیلیہ ہو، چاہے وہ دیگر علاقے ہوں، الخلیل کا علاقہ ہو، ہر جگہ غاصب صہیونی فوجوں نے حملے کیے ہیں، فلسطینیوں کو زد و کوب کیا ہے، شہادتوں کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں. اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. بہرحال ہم آج فلسطینی کاز میں دیکھیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور آئندہ غزہ اور غزہ کی استقامت کیا تاریخ رقم کیا چاہتی ہے، اور جو غزہ کے بارے میں غاصب صہیونی حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کو کیا اب تک حاصل ہوا ہے، اور جن مقاصد کا اعلان کر رکھا تھا نتنیاہو اور اس کی انتہا پسند اور شدت پسند کابینہ نے، کیا وہ اپنے ایک بھی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام فلسطینی کاز میں.
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے صہیونی فوج کے مسلسل حملوں کے باعث 2025 کے پہلے 7 دنوں میں غزہ میں کم از کم 74 بچوں کی شہادت کا اعلان کیا ہے. یونیسیف نے بتایا کہ غزہ میں سن 2025 کے پہلے 7 دنوں میں کم از کم 74 بچے صہیونی فوج کی جارحیت میں شہید ہوئے ہیں. یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے عارضی خیموں میں رہ رہے ہیں جو بچوں کو سردی سے بچا نہیں پا رہے. انہوں نے مزید کہا کہ 26 دسمبر سے 8 شیرخوار بچے ہائپوتھرمیا اور سردی کی وجہ سے مر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت پہلے خبردار کیا تھا کہ ناکافی پناہ گاہ، صحیح و سالم غذا اور وسائل کی کمی، صفائی کی سنگین صورتحال اور اب سردیوں کا موسم غزہ میں تمام بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں وہ حقیقت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی اصل تعداد سے 40% کم بتائے جا رہے ہیں. دوسری جانب حماس کے اعلیٰ رہنما نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے صہیونی حکومت کو باقاعدہ معاہدہ کرنا ہوگا. مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے اعلی رہنما اسامہ حمدان نے الجزائر کے دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے مخصوص اصول موجود ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ہوگا. ان اصولوں کے مطابق ہی صہیونی یرغمالیوں کو رہائی مل سکتی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یقینی طور پر صہیونی قیدی اسی وقت واپس جائیں گے جب قیدیوں کے تبادلے پر معاہدہ ہوگا. نتنیاہو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں غزہ میں صہیونی قیدیوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. وہ ان قیدیوں کو آزاد نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کی موت کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ صہیونی قیدیوں کی رہائی کے نتیجے میں فلسطینی قیدیوں کو بھی آزادی ملے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے لیے یہ اہم نہیں کہ صہیونی حکومت کیا چاہتی ہے, ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ جہادیت کا خاتمہ ہو اور صہیونی فوج غزہ کی پٹی سے باہر نکلے. ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور غزہ میں جنگ بندی, قیدیوں کے تبادلے اور تعمیر نو پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. حماس کے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم معاہدے تک پہنچنے کے خواہاں نہیں ہیں بلکہ وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس درمیان عز الدین قسام بریکٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں شمالی غزہ میں قید زیادہ تر صہیونی لاپتہ ہو چکے ہیں. القسام بریکٹ کے اس کمانڈر نے الجزیرہ کو بتایا کہ ہم نے صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں کے نتائج کے بارے میں پہلے بھی خبردار کیا تھا لیکن نتنیاہو اور ان کی فوج اس معاملے کو اپنے انداز میں نظر انداز کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ القسام بریگیڈ نے جن صہیونیوں کو قید کیا تھا غازی فوج کے مسلسل وحشیانہ حملوں میں ان کی بڑی تعداد لاپتہ ہو چکی. عز الدین قسام بریگیڈ نے زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی قیدیوں کی جان اور سرنوشت کی ذمہ داری مکمل طور پر تل ابیب پر عائد ہوتی ہے. قابل ذکر ہے کہ غزہ میں قید 112 صہیونیوں کے لواحقین نے نتنیاہو کے خلاف تل ابیب کی عدالت عظمیٰ میں کیس درج کیا ہے. اس شکایت نامے میں درج ہے کہ نتنیاہو قیدیوں کے تبادلے کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں.
فلسطینی کاغذ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر علامہ عباس حیدری صاحب کو. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
حیدری صاحب, 2025 کا آغاز ہو چکا ہے. پہلے ہفتے کی اگر ہم جو اعداد و شمار ہیں ان پر نگاہ ڈالیں تو یونیسیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صرف پہلے ہفتے میں 9 زائدہ, 9 مولود اور کم سن معصوم جو بچے شہید ہوئے ہیں, اس میں بڑوں کی عورتوں کی ان کی بات نہیں ہے, صرف بچوں کی بات ہے, وہ 70 سے 80 کے درمیان ان کی تعداد, یعنی 75 سے زائد ہیں, یعنی صرف ایک ہفتے کے اندر جنوری کے نئے سال کے پہلے. اور جو ایک تازہ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یونیسیف ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جو اعداد و شمار بتاتا ہے اس سے 40% زیادہ شہادتوں کی تعداد ہوتی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, نسل کشی صہیونیوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے, تو 2025 بھی کیا دنیا اسی تماشا دیکھتی رہے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عباس, جب ہیپی نیو ایئر کا آغاز ہوا تو یہ رسم ہے کہ پورے یورپ میں وہ لوگ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں, ہوائی فائر کرتے ہیں, لیکن ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس مرتبہ کہ غاصب صہیونی حکومت نے جو ہے وہ شدید بمباری کی اسی رات جو ہے غزہ پر اور فلسطین کے دیگر علاقوں پر, اور خون کی ندیاں بہا دی. یعنی نئے سال کا آغاز ہوتے ہی غاصب صہیونی حکومت کے جنگی تیاریاں,
یعنی نئے سال کا آغاز ہی اس نے جو ہے جارحیت
اور نسل کشی سے کی. اور اچھا, اور اس میں جو ہے ظاہر ہے ایک گھر میں جو ہے فیملی والے رہتے ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. تو آپ نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے تقریباً 74 بچوں کی شہادتیں ہوئی, یہ میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ گزشتہ تقریباً 15-16 اسی جانب آ رہا ہوں, 15-16 مہینوں سے جو ہے جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت نے امریکہ کی ایما پر, بلکہ میں کہوں گا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے برطانیہ کے ساتھ مل کر اور ان ممالک کے ہتھیاروں سے اس وقت تک جو ہے غزہ میں خون کی ندیاں بہائی ہیں. اور علی عباس, اس میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ جو جارحیت جو ہے اس وقت غزہ میں ہو رہی ہے, جس طریقے سے وہاں انسانی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور جس طریقے سے جو ہے عالمی قوانین کا مذاق اڑایا گیا ہے, پاؤں تلے روندا گیا ہے, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی, لیکن اس کے باوجود جو ہے سب خاموش ہیں. آپ نے کہا یونیسیف, آپ کی بات صحیح ہے, یونیسیف اس وقت جو ہے صرف رپورٹ کی حد تک جو ہے باقی ہے. آج تک یونیسیف نے عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا, چاہے وہ یونیسیف ہو, اقوام متحدہ کے جو دوسرے ادارے ہوں یا سلامتی کونسل ہو، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ او آئی سی اور عرب لیگ بھی خاموش ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اقوام متحدہ یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سلامتی کونسل جو ہے امریکی دباؤ کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن کم سے کم عرب لیگ اور او آئی سی کو تو اپنا واضح موقف اعلان کر دینا چاہیے تھا اس حوالے سے۔ اس وقت جو ہے غزہ میں سخت سردی ہے، بچے جو ہے وہ کیمپوں میں اور اس طرح خیموں میں رہ رہے ہیں، اور شدید بارش اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے جو ہے پانی جو ہے وہ بھر گیا تھا وہاں، اور بہت سے بچے سخت سردی کی وجہ سے بھی شہید ہوئے ہیں، صرف اور صرف بمباری سے نہیں، اس سے بھی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن کہاں ہیں آپ کا، سب خاموش ہیں، سب جو ہے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ نظارہ کر رہے ہیں، لیکن غزہ میں معصوم بچے، نہتے عوام، خواتین سب جو ہے غاصب سے انہیں حکومت کی جانب کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں اور یہ سب خاموش ہیں، اور صرف بیان کے حد تک یہ کہتے ہیں کہ آج اتنے بچے شہید ہوئے، اتنے افراد شہید ہوئے، اس میں اتنے بچے تھے، اتنے خواتین ہیں اور اتنے بوڑھے لوگ ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب عملی طور پر جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ان کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب جو ہے پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، عالمی ضمیر کیوں جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ خاموش ہیں۔
اور دوسری بات جو حدیث صاحب سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اتنی جارحیت، مظالم، بربریت کے باوجود آج بھی فلسطین کے بچے، نوجوان، بوڑھے، خواتین سب اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مقدسات سے صرف نظر نہیں کر سکتے، ہم اپنی سرزمین کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے، یعنی بہت آسان لفظوں میں کہ صہیونیوں کے مظالم کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو کون سا جذبہ ہے؟
دیکھیں جذبہ ایمانی بھی ہے ان میں، ٹھیک ہے، اور حب الوطنی بھی ہے۔ دیکھیں غاصب سے انہیں حکومت جو ہے وہ ایک غاصب اور جارے ہے، اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، اس نے آ کر فلسطینیوں کے کی جو زمین ہے اس پر جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور فلسطینیوں نے 1948 میں اعلان کیا تھا واضح طور پر کہ ہم کبھی بھی جو ہے مریں گے لیکن اپنی سرزمین غاصبوں کو نہیں دیں گے، اور وہ بھی یہودیوں کو۔ دیکھیں عربوں چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر کوئی جو ہے اپنے ناموس کے حوالے سے، اپنی جو ہے مادر وطن کے حوالے سے، اپنی سرزمین کے حوالے سے جو ہے ان میں ایک قسم کا جو ہے وہ جرات ہوتا ہے تاکہ جو ہے ان کی سرزمین پر، ان کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1948 سے فلسطینی جو ہے اب تک جو ہے آج تک جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں۔ دیکھیں مجھے یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہو، ہمارے ناظرین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی تحریک شروع کی تھی فلسطینیوں نے، تو ان کے پاس کیا تھا، پتھر کے ساتھ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی فوجی گاڑیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ استقامت کے پاس جو ہے لانچر بھی ہیں، راکٹ میزائل بھی ہیں اور ڈرون بھی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے کہ اس عرصے میں بہت ترقی بھی کی ہے، نہ فقط اپنے موقع پر قائم ہے بلکہ غاصب صہیونی حکومت کو ناخون چنے چبائے ہیں، اس لیے کہ 1948 سے لے کر آج تک کئی سال گزر چکے ہیں لیکن غاصب صہیونی حکومت نہ فقط فلسطینیوں کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، نہ فقط جو ہے بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، بلکہ استقامت کو جو ہے سبوتاش کرنے کے لیے جتنی اس نے کوشش کی، جتنا سرمایہ لگایا اور جتنی انہوں نے بمباری کی، اس کے باوجود جو ہے استقامت اس وقت جو ہے پائیدار ہے اور اپنے موقف پر قائم ہے اور فلسطینی۔
اچھا ابھی آپ نے یونیسف کا ذکر کیا کہ ظاہر ہے یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اقوام متحدہ یا اس کے ذیلی ادارے سب کو یرغمال بنا رکھا ہے، بیان کیا تھا کہ روز گوترش بیان دیتے ہیں، فلاں بیان دیتے ہیں، فلاں بیان دیتے ہیں، تیے کہ جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس نے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی۔ اب تو یہ بھی سننے میں آیا کہ خود امریکہ اس کے خلاف جو ہے وہ پابندی عائد کرنے جا رہا ہے ایک عالمی ادارے کے خلاف۔ تو ابھی جو خبر آئی ہے اوچا نامی جو اس کی ذیلی تنظیم انسان دوستانہ اقوام متحدہ کی، اس نے کہا ہے کہ غزہ اور شمالی غزہ کا جس طرح سے محاصرہ کر رکھا ہے، اس شدید سردی میں بچوں کو وہاں نہ تو دوا پہنچ رہی ہے نہ غذا پہنچ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک عالمی ادارہ اس بات کا اعلان کرا ہے تو یہ بات پوری دنیا کے کانوں تک پہنچتی ہے، چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ تو
دیکھیں انسانیت کی بات ہو رہی ہے علی آباد، اس خطاب پر مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو، ان کو کنارے رکھ لیں، ٹھیک ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ چاہے وہ غزہ میں ایک معصوم بچہ ایک دن کا ہو یا ایک گھنٹے کا ہو یا ایک سال کا ہو، بچہ ہے، اس کو جو ہے آپ نہیں بخش رہے ہیں۔ آپ نے عالمی فوجداری عدالت کی بات کی، عالمی فوجداری عدالت نے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، ٹھیک ہے، کئی ماہ ہو چکے ہیں لیکن اب تک جو ہے نتنیاہو کی جو ہے گرفتاری عمل میں نہیں آئی، آخر کیوں؟
جی یہ سوال ہے، میں پھر آ جاؤں گا۔ اس وقت ہمارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ رابطہ ہوا ہے پاکستان کے سینئر صحافی و تجزیہ نگار جناب قیصر عباس خان صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام.
قیصر صاحب بات ہو رہی ہے فلسطینی کاز اور فلسطینی استقامت، فلسطینی مزاحمت اور ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری، درندگی، صفاقیت اور دہشت گردی پر. یونیسیف بیان دے دیتا ہے یا وہ ادارہ اقوام متحدہ کا بیان دے دیتا ہے کہ ایک ہفتے میں 75 سے 80 معصوم اور نومولود بچے صہیونی حکومت کی بمباری اور دہشت گردی میں شہید ہوئے ہیں. صرف بیان دے دینا کیا کافی ہے اور کیا یہی عالمی ادارے کی ذمہ داری ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل. دیکھیں جی، یہ یو این کے جتنے بھی ادارے ہیں، جس میں آپ یونیسیف لے لیں یا یو این آر ڈبلیو اے لے لیں، وہ اپنی کاروائی وہاں پر جو کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ کرنے ہی نہیں دی جا رہی. یو این آر ڈبلیو اے کا تو انہوں نے ویسے ہی سب تمام دفاتر لپیٹ دی انہوں نے، ان کو تو کام کرنے نہیں دے رہے. باقی یہ ہے کہ جہاں تک ان کی بات ہے یونیسیف کی، وہ اپنے بیانات انہوں نے دی ہے، لیکن عملی اقدامات انہوں نے کیا کیے اس کا ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے. کیونکہ اسرائیل ایک ایسا درندہ ہے کہ جو نہیں دیکھ رہا کہ یہاں اس کے سامنے بچے ہیں یا اس کے سامنے خواتین ہیں، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اس کے سامنے کچھ ایسا نہیں ہے. اور اس کے سامنے کوئی جو یعنی جو شہری سہولیات ہوتی ہیں، جس میں یعنی آپ ایجوکیشنل فیسلٹیز لے لیں، ہاسپٹلز لے لیں، اہم ترین جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ نہیں چھوڑ رہا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ان کی سٹوری تو لمبی ہے، تو 75 سالہ سٹوری ہے ان کی، مسلسل یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر صابرہ شتیلا کیمپ کے آپ ان کے مظالم دیکھ لیں اور پھر آج کے ان کے مظالم دیکھ لیں، اب تو انہوں نے حد کر دی ہے. یعنی ابھی تقریباً آج کی جو خبر ہے 46,000 پلس تقریباً شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ بچے ہیں. اور اسی طرح تقریباً 110,000 جو ہے اس وقت تک زخمی ہیں، جس میں شدید زخمی شامل ہیں. مسنگ پرسن جو ہے ان کا بھی پتہ نہیں، یقیناً وہ بھی شہدا میں شامل کیے جائیں گے، کیونکہ جب اتنا ایسا کوئی نہیں مل رہا تھا ظاہر ہے کہ وہ شہید ہو چکا. بہرحال یہ یعنی تمام اعداد و شمار ہیں. اس سب کے باوجود پوری دنیا، تمام یورپ، امریکہ اور عرب دنیا، مسلم دنیا کسی کے کانوں کے اوپر کوئی جھونگ نہیں رینگ رہی. اگر جب یہ کہ اگر کوئی مسلمان ملک نہیں بولے گا، کوئی عرب ملک نہیں بولے گا، صرف ایک ایران بولنے والا ملک ہے یا ایک آدمی ساتھ اور ہوگا، اس کو اس آدمی کے نہیں ہے، یا اسلامی مقامات جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. جب کوئی نہیں بولے گا تو ان کا ہاتھ کوئی نہیں روکے گا، تو ظاہر ان کے ہاتھ بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کی مظالم جو ہے ان کے بڑھتے چلے جائیں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو کہ عالمی عدالت کا جو فیصلہ ہے اور ان کے وارنٹی گرفتاری ہیں، بعض جگہ وارنٹی گرفتاری جو ہے نا وہ تو ہو گئے. اب اس کو گرفتار کرے گا نا کہاں سے کرے جا کے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ان کو اس کو اسرائیل سے جا کے گرفتار کیا جائے؟ بالکل ممکن نہیں ہے وہاں پہ جانا. اور اسی طرح اس نے نیتن یاہو نے کسی اور ملک میں جانا نہیں ہے. ظاہر ہے پہلے تو اس کا ویسے ہی یعنی امریکہ کے علاوہ کہیں جانا کہاں پر ہوتا تھا، لیکن ابھی تو بالکل ہی کہیں بھی یہ نکلیں گے، کیونکہ جہاں بھی جائیں گے کہیں نہ کہیں خطرہ تو موجود ہے. کیونکہ مختلف جو یورپ کے ممالک ہیں وہ عملاً اقدام اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے کچھ لوگوں نے اعلان ضرور کر دیا، کچھ ممالک نے اعلان ضرور کر دیا ہے کہ اگر نیتن یاہو ہمارے ادھر آئے تو ہم گرفتار کر لیں گے. اب یہ بات تو امریکہ سے بھی آئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عالمی عدالت کا فیصلہ ہے، انہوں نے اس کو اوبے تو کرنا ہے، اس پہ ان کی مجبوری ہے.
لیکن امریکہ بہادر نے تو خود ہی جو ہے اب عالمی عدالت انصاف پر پابندی عائد کرنے کا، اس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا.
جی بالکل، انہوں نے اس کے خلاف جو نا اپنی کاروائیاں جو ان کی ایک ہے شروع سے، وہ جو متکبرانہ ان کا جو رویہ ہے اس کو بروئے کار لاتے، انہوں نے اس کے خلاف بالکل کاروائی تو شروع کر دی ہے. یہ تو ہے بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے شروع کیا، لیکن جو اس سے پہلے فیصلہ ہو
چکا ہے، بہتر نہیں ہوتا کہ امریکہ جو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا بھی بائیکاٹ کر دیتا، اس پہ پابندی لگا دیتا، جان چھوٹ جاتی امریکہ سے.
دیکھیں امریکہ سے تو ایسی کوئی ایسی امید، سلامتی کونسل سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف کوئی کام کرے. اور ظاہر ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ نے چاہا وہی کچھ کیا، انہوں نے کتنی ان کی جو قراردادیں ہیں وہ انہوں نے ویٹو کی، اور جو اگر ویٹو نہ آتی تو ان کا کچھ نہ کچھ آگے جو ہے ان کو فائدہ ہوتا، وہ تو آپ نے دیکھ لیا. وہ
سلامتی کونسل ہو یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہو، ان لوگوں نے تو بہرحال کہیں نہ کہیں جنگی جرم تو قرار دیا ہی ہے جو غاصب صہیونی حکومت انجام دے رہی ہے غزہ میں.
جنگی جرائم اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جنرل اسمبلی نے جب تقریباً 143 ممالک کی اکثریت کے ساتھ قرارداد پاس کی تھی، اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے. لیکن یہ بات وہی آتی ہے جو میں کر رہا ہوں کہ یعنی جے ہو یا آئی سی جے ہو، یعنی یہ عالم عدالت جو وہ ہو، بات یہ کہ امپلیمنٹ کون کروائے گا. بات یہاں پر آتی ہے نا، کون اس کا ہاتھ پکڑے، کون کرے. یہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے، کیوں اس میں کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، اس کو روکنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کا آپ کا کردار تو آپ نے دیکھ ہی لیا، اور یورپ کا کردار بھی آپ نے دیکھ لیا. وہ تو اس قتل عام کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کے ویپن کون سے استعمال ہوئے، بم کون سے استعمال ہوئے، وہی تھے جو امریکہ سے آئے، وہی تھے جو یورپ نے ان کو فیڈ کیا ایڈ کیا، ان کی مالی امداد کے علاوہ اخلاقی مدد بھی ان کی مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس لیے اس کے ہار نہیں روک رہے. انہوں نے امریکہ نے تو اس کو بلا کے اپنی سینٹ میں کانگریس میں اس سے خطاب کروایا اور وہاں پہ تالیاں بجائیں، اس کو وارم ویلکم کیا. اب یہ کہ امریکہ سے ہم کیا امید رکھیں، امریکہ سے ظاہر کوئی امید نہیں. امریکہ کبھی بھی انسانیت دوست نہیں رہا. اگر ہیروشیما دیکھ لیں، ناگاساکی دیکھ لیں، اس کے علاوہ باقی ممالک عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ان کا ہاتھ پڑا انہوں نے وہاں پر کیا کیا، اور جہاں پر انہوں نے جنگی جرائم تو اپنی جگہ. باقی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا کردار تمام ممالک اسپیشلی اسلامی ممالک میں انتہائی بھیانک رہا ہے. کئی ممالک میں ان کی اپنی حکومتیں، اپنی مرضی سے حکومتیں ان کی بنی ہوئی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے وہاں پر کام کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ ان کے اتنے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑے گا کون پھر؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو ایران کی اپنی سفارتی کوششیں ہیں وہ سب نے دیکھ لی، وہ سب سے زیادہ ہیں، سب سے اہم ہیں اور سب سے مؤثر ہیں. انہوں نے اپنا کام کیا. اب ادھر سے اسلامی ممالک کو یہ چاہیے تھا کہ جو یہاں پر یہ ان کی جو اپنی او آئی سی ہے اس کو یعنی اس کو استعمال کرتے، لیکن ظاہر ہے اس کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال 7 اکتوبر کے بعد ایران نے اپنا پورا زور لگایا جب شہید حسین امیر عبداللہ ریحان جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے، پورا انہوں نے زور لگانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جا کے او آئی سی کا پہلا اجلاس کروایا، اور وہ بھی جو ہوا اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ قرارداد سے آگے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوا.
او آئی سی کا ذکر آپ نے بھی کیا، قیصر عباس صاحب نے بھی کیا. ظاہر ہے کہ جو اس کی بے عملی ہے اور جس طریقے سے اس نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ثبوت دیا ہے او آئی سی نے، اس کے پیش نظر جو صورتحال سب کے سامنے ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اسرائیلی کابینہ نے یا اسرائیلی وزیر نے جو نیا نقشہ پچھلے 2-1 دن میں جاری کیا ہے، گرینڈ یا گریٹر اسرائیل کا، یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ اس میں مصر بھی ہے اور سعودی عرب بھی شامل ہے.
دیکھیں یہ تو بہت عرصے پہلے جو ہے نقشہ تیار تھا ان کا، اور 1-2 مرتبہ پہلے بھی جو ہے مختلف ذرائع سے، لیکن اس مرتبہ رسمی طور پر جو ہے یہ نقشہ جو ہے جاری کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی سب جو ہے عرب ممالک سے یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کی جو سازش ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اس میں جو ہے کئی دیگر ممالک، عرب ممالک بھی شامل ہیں، لیکن یا یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے یا سمجھ پا رہے تھے لیکن جو ہے عالمی دباؤ کی وجہ سے لوگ خاموش تھے. اب جو ہے جب 2-3 دن پہلے گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ جو سامنے آیا جس میں جو ہے سعودی عرب کے علاقے بھی ہیں، اردن بھی ہے، تو اس میں جو ہے اس کے بعد جو ہے سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کی مذمت کی اور کھلبلی مچ گئی پورے عرب جو ہے ممالک میں. دیکھیں اسرائیل یا امریکہ، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، بھول ہے، یا یوں کہوں گا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کو صرف اور صرف اپنے مفادات عزیز ہیں، اور امریکہ ہر وہ کام کرے گا جو اسرائیل کے مفاد میں ہو، اور اسرائیل کا مفاد اس میں ہے کہ وہ اپنے جو ہے جو جتنے بھی زیادہ تر علاقے ہیں، کچھ حصہ جو ہے وہ لے رہے ہیں عربستان سے، کچھ شام سے، کچھ جو ہے اردن سے، کچھ مصر سے، تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کے نقشے پر عمل درآمد کرے، اور اس کے لیے اس نے جو ہے ہوم ورک جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب جو ہے صرف اور صرف عملی طور پر جو ہے کام باقی ہے. اور آپ نے اب دیکھ لیا کہ جس طریقے سے جو ہے بشار اسد کو جو ہے انہوں نے شام سے نکالا، اور جس طریقے سے جولان کی پہاڑیوں پر ایک مرتبہ پھر جو ہے غاصب سے انہوں نے حکومت نے قبضہ کر لیا، اور تیل کے ذخائر پر، اس طرح جو ہے وہ پانی کے ذخائر پر جس طریقے سے اب جو ہے سیونی حکومت قبضہ کرنے جا رہی ہے، بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو ہے گریٹر اسرائیل کے نقشے کو وہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں سیونی حکام. اور اس حوالے سے عرب ممالک میں اس وقت جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اب بھی اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، علی عباس، اس وقت جو ہے اب بھی ان کے پاس وقت ہے تاکہ وہ اس سازش کو ناکام بنائیں اپنے اتحاد کے ذریعے اور او آئی سی کے ذریعے، عرب لیگ کے ذریعے. اگر اب بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈرامائی خاموشی اختیار کی اور فری ہینڈ دے دیا اسرائیل کو، تو تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے، اور اس حد تک جو ہے عرب ممالک کو نقصان ہوگا کہ آج تک انہیں اس قسم کا نقصان نہیں ہوا.
فیصل عباس صاحب، ایک وقت وہ تھا جب آپ نے بھی خبروں میں دیکھا اور سنا ہوگا کہ اسرائیل حائل دیوار کھینچا تھا اپنے گرد. وہ اسرائیل جو نیل سے فرات تک کا دعویٰ کر رہا تھا وہ خود اپنے آپ کو محصور کر رہا تھا اپنی سیکورٹی کی وجہ سے، لیکن اب حائل دیوار ظاہر ہے جو تھی غرب اردن اور اس کے اطراف کے علاقوں میں وہ تو اپنی جگہ، وہ اس سے باہر نکل رہا ہے، آئے دن غرب اردن میں جو جارحیت کر رہا ہے اور اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اس سے نکل کر غزہ میں جو اس کو گستاخ بنایا گیا ہے اس کے پیش نظر جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری ہوا ہے، تو کیا یہی سمجھا جائے کہ ان کا خود اپنا ہی کیا دھارا ہے عربوں کا اور اسلامی ملکوں کا؟
دیکھیں جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے جو سامنے آیا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہوا, یہ تو جب اسرائیل بنا تھا اس وقت تک ان کا گریٹ اسرائیل کا پہلا مرحلہ تھا جو انہوں نے ابھی جو نقشہ سامنے آیا. لیکن
آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا قیصر صاحب کی برسوں تک اس پر بات نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ تو خود حال دیوار کھینچ رہا تھا اپنے گرد.
جی میں وہ یس کروں کہ اب سامنے کیوں آیا, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ سامنے کیوں آیا, یہ اہم ترین بات ہے. دیکھیں اس سے پہلے مہینہ پہلے کی بات ہوگی یا کچھ 15-20 دن ہوئے ہوں گے کہ یہ جو امریکہ کے جو اب نئے صدر آنے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے ایک بات کی تھی, جب میں نقشہ دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے اسرائیل بہت چھوٹا نظر آتا ہے. ان کی یہ بات تھی, یعنی ان کی خواہش ہے, ان کی یہ چاہتی ہے وہ پھیلے اور پھیلے کس طرح اسی طرح ادارے کہ وہ اپنے گریٹ اسرائیل کی طرف مطلب جائے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے وزیر جو اسموٹریچ جو ہے اس نے بھی ایک اسی طرح کا ایک بیان دیا تھا جس میں انہی ممالک کا نام لیا گیا تھا, جس میں یہ خود سعودی عرب بھی شامل ہے, عراق بھی, شام بھی اور اردن بھی شامل ہے, کہ یہ سارا ملا کے ہم نے یہ یہاں پر یہودی حکومت ہم نے قائم کرنی ہے, یہ ہمارا مقصد, یہ ہمارا, یہ تو انہوں نے پہلے بات کر دی تھی. اب بات یہ کہ انہوں نے اس وقت یہ شام کو تو تباہ کر دیا, شام پہ تو انہوں نے اپنی فتح حاصل کر لی, اور جن کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ادارے انہیں کو آگے رکھے کہ خود پیچھے رہیں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا. اب اگلا ان کا ٹارگیٹ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سا اگلا ٹارگیٹ ان کا, اردن ہوگا. اب اردن کے اوپر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا, گرچہ اردن ان کا اپنا ساتھی ہے, ان کا حامی ہے, ان کا اتحادی ہے, سب کچھ وہ اردن کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اس کچھ سب کچھ کے باوجود وہ اردن کو تباہ کریں گے, اردن کو ختم کریں گے, کیونکہ ہر وہ دیوار ڈھا دینا چاہتے ہیں, ہر چیز ختم کر دینا چاہتے ہیں جو کہ کسی طرح بھی یہودی حکومت کے حق میں بیٹھتی ہے. آ کے اس کے اوپر اپنا وہ اپنا کام کریں گے. اور اس میں ابھی سعودی عرب کو انہوں نے بیان تو دیا, اب بات یہ کہ سعودی عرب نے بیان تو دیا لیکن بات یہ کہ کیا سعودی عرب کو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ یہ نقشہ ان کا آج کا نہیں ہے, نقشہ بھی آج ڈیزائن نہیں کیا گیا, یہ نقشہ آج تو 75 سال پہلے کا ڈیزائن ہوا ہوا ہے اور اس کا ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے ان کی علاقے اس کے شامل ہے, نیل فرات مکمل انہوں نے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا کام ان کے لیے نہیں ہو. لیکن یہ اب ان کا بیان کا کیا مقصد, چلے میں کہتا ہوں آج بھی
ایسا صاحب سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ممکن ہے کہ جو ہے وہ بادشاہتیں سلطنتیں پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیں اسرائیل کو, لیکن کیا اردن یا دیگر ممالک کی جو عوام ہے وہ اپنے اوپر اسرائیل کا تسلط برداشت کر سکیں گے؟
دیکھیں عوام کی جہاں تک بات, عوام تو بالکل ایک طرف ہے, عوام اور حکومت یہ دو مخالف جو نا یہ طاقتیں ہیں, ان کو آپ ان کے ساتھ ملا نہیں سکتے. آپ نے دیکھا کہ جب یہ فلسطین والا اسپیشلی ابھی یعنی 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد خود ان امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی اور یورپ میں ہر جگہ کے اوپر عوامی جو ہے نا مظاہرے ہوئے, طلبا اٹھے انہوں نے مظاہرے کیے اور وہ حکومتی پالیسیز کے خلاف اٹھے. انہوں نے آپ نے امریکہ میں دیکھا, کینیڈا میں دیکھا اور آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو صحافی تھے وہ ایک کسی پریس کانفرنس میں کسی جگہ جہاں پر وہ بیٹھے تھے جہاں ان کو موقع ملا ووٹ کھڑے ہوئے انہوں نے احتجاج کیا, ان کو کھینچ کے نکالا گیا, ان کو مارا گیا, تشدد کیا گیا سب, لیکن وہ اپنی بات انہوں نے پوری کی. یہ تو عوام کا کردار تو یہ ہے, باقی عرب ممالک دیکھ لیں وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے, کوئی ابھی نہیں چاہتا. آپ اگر 1-1.5 سال پہلے چلے جائیں جب قطر میں یہ فٹ بال کے عالمی مقابلے ہوئے تھے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نا یہ اسرائیل کا جو میڈیا تھا وہ کسی بھی اگر عربی سے کسی مسلم سے کوئی اگر انٹرویو لینا چاہتا تھا وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ اسرائیل کا میڈیا تو وہ اس کو منع کر کے چلے جاتے تھے.
یہ تو قطر کی بات ہے, میں تھوڑا ایک اور بات اس میں اضافہ کر دوں کہ آسٹریلیا نے آئس ہاکی ورلڈ کپ کی میزبانی سے انکار کر دیا اس خوف سے کہ کہیں یہاں پر اسرائیل کے خلاف جو ہے مظاہرے شروع نہ ہو جائیں, اس لیے کہ اسرائیل ٹیم کو بھی وہاں پر جانا تھا. قیصر باسا میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, ایک سوال یہاں حیدری صاحب سے کروں پھر حاضر ہوتا ہوں. حیدری صاحب یہ جو صہیونی حکومت کے وزیر نے یا کابینہ نے نقشہ گریٹر اسرائیل منحوس گریٹر اسرائیل کے نقشہ جو جاری کیا ہے تو یہ آزمانا چاہ رہا ہے کہ رد عمل کیسا ہوگا؟
دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو آج سے تقریباً کوئی ٹھیک 4 سال پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے صدارت کے آخری 3 مہینے اس کے باقی تھے تو انہوں نے جو عرب ممالک ہیں علاقائی ان پر شدید دباؤ ڈالا تھا کہ جو ہے آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار کریں. تو ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر بہت سے ممالک نے انن فانن جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات برقرار کیے. اور اگر آپ کو ایک بات اچھی طرح یاد ہو اب آج سے تقریباً کو ایک 2 ہفتے قبل جو ہے ٹرمپ نے واضح طور پر کہا تھا کہ 20 جنوری سے پہلے, چونکہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے, کہا 20 جنوری سے پہلے جو ہے غزہ کی جنگ بندی ہو جانی چاہیے وگرنہ خطے کو اس کے جو ہے وہ خطرناک نتائج بھگتنے پڑیں گے. دھمکی دی ٹرمپ نے. تو نتنیاہو کے تعلقات الظاہر ٹرمپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, بائیڈن کے ساتھ اسے تعلقات اچھے تھے, لیکن اب دیکھیں کہ جو بیان ٹرمپ نے اس حوالے سے دیا, تو اس کے بعد جو ہے نتنیاہو نے اپنا جو ہے منصوبہ بالکل چینج کر دیا. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو نتنیاہو نے جو ہے جنگ بندی کی بات کی تھی اور کافی اس میں پیش رفت بھی ہوئی تھی قطر کے توسط سے.
جیسے آپ کہا تو یہ جاتا ہے کہ مثلا جو ڈیموکریٹس ہیں اس کے ساتھ تعلقات اسرائیل کے کم اچھے ہوتے ہیں, جبکہ دونوں ایک ہی ہیں.
میں نے کہا الظاہر, تو اب جو ہے اپنے آپ کو مزید ٹرمپ کے قریب کرنے کے لیے نتنیاہو نے یہ کارڈ کھیلا ہے, اور نتنیاہو کو یہ معلوم ہے کہ ٹرمپ کے ذریعے ہی وہ اپنے بہت سے مطالبات کو جو ہے وہ منوا سکیں گے, اور اسی لیے جو ہے انہوں نے اس قسم کی صورتحال میں یہ بیان دیا ہے اور نقشہ جو ہے انہوں نے سامنے پیش کر دیا. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو یا اگر آپ کے علم میں بھی ہو کہ جس طریقے سے اس وقت صورتحال بنی ہے, نہ فقط غزہ پہ جو ہے انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی بلکہ لبنان میں بھی اسے شکست ہوئی, جنگ بندی پر وہ جو ہے تیار ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے اس نے پسپائی اختیار کی. لیکن ٹرمپ کے بیان آنے کے بعد جو ہے نتنیاہو جو ہے جنگ بندی معاہدے سے بھی جو ہے پیچھے ہٹ رہا ہے, اور دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ کارڈ کھیل لیا ہے تاکہ دیکھیں بھائی صورتحال کیا ہوتی ہے. حالانکہ اس قسم کی صورتحال میں اسے یہ کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے تھا, اس لیے کہ پہلے آپ غزہ کے مسئلے کو حل کرتے, اس کے بعد سوریہ کے مسئلے کو حل کرتے, اور آہستہ آہستہ جو ہے اگر آپ آگے جانا چاہتے تھے تو چلے جاتے. لیکن اس قسم کی صورتحال میں انہوں نے یہ کام کیا تاکہ جو ہے ٹرمپ کی اسے حمایت حاصل ہو, اور یہ کہے کہ بھائی ٹرمپ جو ہے اسرائیل کا حامی ہے اور اسرائیل ٹرمپ کا حامی ہے. اور اس قسم کی صورتحال میں انہیں معلوم ہے کہ ٹرمپ جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے عرب ممالک کو پریشرائز کر کے جو ہے انہیں اپنے مطالبات منوانے پر مجبور کریں گے, اسی لیے انہوں نے یہ کارڈ کھیلا ہے. لیکن علی عباس, آپ جو ہے 1948 سے آج تک جو ہے فلسطینی عوام کو شکست دے نہیں سکے, فلسطین میں اپنا ایک کام بھی آپ حاصل نہیں کر سکے, چی جائے کہ اب آپ گریٹر اسرائیل کے نقشے کو آپ سامنے لا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے صورتحال عالمی سطح پر بالکل ہی غاصب صہیونی حکومت کے حق میں نہیں ہے, حتیٰ اگر حکومتوں کی سطح پر اگر ہو لیکن عوامی سطح پر نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر سرخانے میں چلا گیا تھا, لیکن 7 اکتوبر کے بعد طوفان الاقصی کے بعد جو ہے فلسطین کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عالمی سطح پر آ گیا ہے, اور اس وقت جو ہے اسرائیل گوشہ نشینی کا شکار ہوا ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب غلام عباس حیدری صاحب, اور اسی طرح قیصر عباس خان صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں, اور اپنے معزز ناظرین کے کہ پروگرام کے آخر تک انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. آپ نے ہماری گفتگو پروگرام فلسطینی کاز میں ملاحظہ فرمائی, اور یقینی طور پر جس طریقے سے استقامت, پائمردی, ثبات قدم اور بجگری اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ فلسطینی قوم اور خاص طور پر غزہ کے عوام کر رہے ہیں وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے, اور جو بھی قوم استقامت اور پائمردی کا مظاہرہ کرتی ہے اور جس کا ہدف نصب العین اور متمہ نظر اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے, یقینی طور پر وہی کامیاب ہوتی ہے. فلسطینیوں کے مقابلے میں اپنا وطن اور اپنے مقدسات کا دفاع سب سے پہلی ترجیح ہے, اور ظاہری کی ایک اعلیٰ دفع ہے, اور اس کے حصول میں یقینی طور پر وہ کامیاب ہوں گے, اور ظالموں کو ہمیشہ کی جو کہ سنت و تاریخ رہی ہے اس کے پیش نظر شکست ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا. Thank you.
Oh,